دوں گا، وہ صلہ رحم کرے تو اللہ اسے محبت کرے گا، اس کے رزق میں کشادگی عطا کرے گا، اس کی عمر میں اضافہ کرے گا اور اسے اس جنت میں داخل کرے گا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائی اس مرحلے میں اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایرانی اخبار جامع جم کی بات سرخیوں سے۔ حوزہ علمیہ کا اہم کام ایک نئی اسلامی تہذیب کی بنیاد رکھنا ہے، رہبر انقلاب اسلامی۔ برلن میں ایرانی سفارت خانے نے خلیج فارس کے بارے میں جھوٹے دعوے کی کوریج کا جواب دیا۔ ہندوستان کی پاکستان پر حملوں میں 13 افراد ہلاک، 57 زخمی۔ اور اب کیہان کی بات سرخیوں پر ایک نظر۔ یمنی میزائلوں نے امریکہ کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ میں نے شہید آیت اللہ ابراہیم رئیسی جیسا کسی کو لوگوں کی معیشت کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اسپیکر محمد باقر قالیبہ۔ خطے کی قومیں یمنی عوام کی شاندار مزاحمت کو کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے، وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی۔ اور چین امریکی ٹیرف کو اسی طرح روک رہے ہیں جس طرح ایران نے کیا تھا۔ اور سامعین، اب پاکستان چلتے ہیں۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ بھارت نے پھر در اندازی کی کوشش کی، تمام ڈرونز کو ناکارہ بنا دیا گیا، ڈی جی آئی ایس پی آر۔ آئی جی پنجاب کا صوبے بھر میں سیکورٹی بڑھانے کا حکم۔ ملک میں فلائٹ آپریشنز کی عارضی معطلی کے باعث 62 پروازیں منسوخ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ترک صدر رجب طیب اردوغان کو بھارتی حملوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ پاکستان اور بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کریں، ملالہ یوسف زئی۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو ہوگا۔ اور اب اخبار نوائے وقت کی سرخیوں پر ایک نظر۔ بھارت دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، احسن اقبال۔ بھارت کی ایک بار پھر پاکستانی حدود میں دل اندازی، بران روڈ مار گرائے، ایک شہری جاں بحق، 4 فوجی اہلکاروں سمیت 6 زخمی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 1800 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ۔ ترک صدر کا وزیر اعظم سے ٹیلیفونک رابطہ، بھارتی جارحیت پر ترکیہ پاکستان کے ساتھ۔ پاک بھارت کشیدگی، پاکستان نے 3 شہروں کی فضائی حدود عارضی طور پر بند، سیکورٹی الرٹ۔ اور سامعین، اخبار نوائے وقت نے ایک مضمون تحریر کیا جس کا عنوان ہے ریڈ کراس ڈے کے انسانی تقاضے۔ مضمون نگار جناب سید عارف نونانوی لکھتے ہیں، ریڈ کراس ڈے 8 مئی کو ہر سال دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، جس کے مقاصد انسانیت کی خدمت کو جاری رکھنے کا عہد کرنا اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا ہے۔ ریڈ کراس بین الاقوامی تنظیم دنیا کے 186 سے زائد ممالک میں اپنے منشور و مقاصد پر عمل کرتے ہوئے انسانیت کی فلاح و بہبود اور دکھی انسانیت کے جذبے پر معمور ہے۔ قدرتی آفات کی بحالی اور امن کے لیے ریڈ کراس ہلال احمر ہمیشہ سرگرم عمل رہ کر دکھوں اور تکالیف اور مشکلات کو کم کرنے میں آگے آگے نظر آتی ہے۔ ترقی یافتہ یورپی ممالک میں اپنے ایجنڈا اور منشور پر مکمل عمل پیرا ہو کر رضاکاروں کی مدد سے امدادی سرگرمیاں، فرسٹ ایڈ، ایمبولینس سروس، قدرتی آفات پر کنٹرول، بلڈ بینک، تھیلا سیما سینٹر، ایڈ نفسانی مسائل کا حل اور دیگر منشوری نکات کے علاوہ دیگر منصوبوں کو جاری رکھے ہوئے۔ بین الاقوامی سطح پر یہ 7 بین الاقوامی اصولوں پر عمل پیرا ہے جو بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یورپی اور ترقی یافتہ ممالک میں اس کی کارکردگی اور فعالیت پر کوئی شک نہیں، لیکن پاکستان میں ہلال احمر سیاست کا شکار ہو گئی ہے۔ چیئرمین کا انتخاب اہلیت کے بجائے سیاسی بنیادوں پر کیا جاتا ہے، جس کے سبب اس کی فعالیت اور کردار بھی متاثر ہوا ہے۔ غیر جانبداری اس کے 7 اصولوں میں شامل ہے، لیکن چیئرمین کا صوبوں اور قومی سطح پر انتخاب کرنے میں جانبداری کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے۔ ضلعی سطح پر ریڈ کرنسٹ کی شاخیں ڈپٹی کمشنر کے پاس ہیں، جس کی وجہ سے ہلال احمر کی نسبت دیگر ادارے بھی بھر فعالیت کا مظاہرہ اضلاع میں کرتے ہیں، لیکن ہلال احمر کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ 28 مئی بین الاقوامی ریڈ کراس ڈے منانے کا مقصد اس کے منشور پر من و ان عمل کرنا ہے۔ تونسا میں ایک ماہ قبل ایڈس کی وبا پھیلی جس سے ہزاروں لوگ متاثر ہیں، ہلال احمر خاموش ہے، بچے بھی ایڈس میں وفات پا گئے ہیں، وزیر اعلیٰ نے نوٹس بھی لیا ہے۔ ایڈس کنٹرول پروگرام ابھی تک تونسا میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سب سے زیادہ دنیا میں ڈونیشن دینے والا ملک ہے، لیکن عوام کو کسی بھی فلاحی ادارے پر اعتماد نہیں، جس پر اعتماد ہے اس کو آنکھ بند کر کے ڈونیشن دے دیتے ہیں۔ اپنے مشاہدات میں بہت سی باتیں ہیں جو ریڈ کراس کے منشور کی عکاسی کرتی ہیں۔ اور سامعین، آئیے اب چلتے ہیں ہندوستان۔ ہندوستان سے شائع ہونے والا اخبار قومی آواز نے یہ سرخیاں لگائی ہیں، ایل او سی پر شدید کشیدگی، ایئر ڈیفنس یونٹ فعال، سرحدی علاقوں میں اسکول آج بھی بند۔ کئی دھماکوں سے لرز اٹھا لاہور، والٹن ایئرپورٹ کے قریب میزائل حملے کا خدشہ، پروازیں معطل۔ علی گڑھ میں خوفناک سڑک حادثہ، پولیس گاڑی کینٹر میں گھسی، 4 پولیس اہلکاروں سمیت 5 کی موت۔ اترکاشی میں ہیلی کاپٹر حادثہ، 5 لوگوں کی موت، 2 زخمی۔ ہینڈن سول ایئرپورٹ کا ٹرمینل اگلے حکم تک بند، کئی شہروں کی پروازیں منسوخ۔ سرحد پر بمباری کے درمیان ایس جی پی سی کی پہل، متاثر لوگوں کے لیے گرودوارہ میں پناہ اور لنگر کا کیا انتظام۔ اور اب اخبار صحافت کی سرخیوں پر ایک نظر۔ ہندوستان اور پاکستان ذمہ دارانہ حل کی طرف بڑھیں اور تحمل سے کام کریں، عالمی رہنما۔ فوج نے صرف ہندوستان کو نقصان پہنچانے والوں کو مارا ہے، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ۔ کانگریس اور ورکنگ کمیٹی نے ایک آواز میں آپریشن سندور کی حمایت کی۔ ہم اپنے بہادر فوجیوں کی جرات، عزم اور حب الوطنی کو سلام پیش کرتے ہیں، ملک ارجن کھڑگے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ میں قید اسرائیلی قیدیوں میں سے 3 کی موت کا دعویٰ۔ اسکول میں بے گھر افراد کی پناہ گاہ پر اسرائیلی حملے میں 31 افراد جاں بحق۔ غزہ پر وسیع حملے کے اسرائیلی منصوبوں کی بین الاقوامی سطح پر مذمت، درمیان سہنیوں کی درندگی۔ اور سامعین، اخبار انقلاب نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے ذات پر مبنی مردم شماری کا صحرا کس کے سر۔ اخبار لکھتا ہے، برسر اقتدار پارٹی کے ذریعے یہ اعلان کیا جانا ہی ایک بڑا کارنامہ ہے، اور اس کا صحرا اپوزیشن کے سر تو جاتا ہی ہے کہ ملک کی تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں نے راہل گاندھی کے مطالبے کو سدا بہ صحرا ثابت ہونے نہیں دیا۔ ان دنوں قومی سطح پر یہ بحث جاری ہے کہ ملک میں ذات پر مبنی مردم شماری کا اعلامیہ موجودہ نریندر مودی کی قیادت والی قومی جمہوری حکومت نے جاری ضرور کیا ہے، لیکن اس اعلان پر حکومت کو مجبور کرنے کے لیے کانگریس کی قیادت والے انڈیا اتحاد اور دیگر سیاسی جماعتوں کی جدوجہد کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ بلا شبہ اس اعلامیہ کی تاریخ پر نظر ڈالیے تو یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ اس اعلان کے پس پردہ سیاست کی شطرنجی چال کئی دہائیوں سے چلی جا رہی تھی۔ آزادی سے قبل 1931 میں انگریزی حکومت نے ذات پر مبنی مردم شماری کرائی تھی، لیکن آزادی کے بعد سے ہی یہ مطالبہ ہونے لگا کہ ذات پر مبنی مردم شماری کرائی جائے، بالخصوص سماجوادی لیڈروں کے ذریعے یہ دباؤ بھی بنایا جانے لگا تھا کہ ذات پر مبنی مردم شماری اس لیے ضروری ہے کہ ملک میں جس ذات کی جتنی آبادی ہے اس کے حساب سے قومی ترقیاتی اسکیم تیار کی جائے اور سیاست میں بھی اس کی اتنی ہی حصے داری طے ہونی چاہیے۔ بالخصوص رام منوہر لوہیا کا تو نعرہ ہی تھا کہ جس کے جتنی آبادی اس کی اتنی حصہ داری۔ اس کے بعد سوشلسٹ تحریک جیسے جیسے پروان چڑھی ویسے ویسے لوہیا کا نعرہ گونجنے لگا، مگر اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ لیکن اس نعرے کی وجہ سے ہی جب جنتا پارٹی حکومت بنی تو بی پی منڈل کی قیادت میں کمیشن کی تشکیل ہوئی، اور جب وشوناتھ پرتاپ سنگھ وزیر اعظم ہوئے تو منڈل کمیشن کا نفاذ بھی ہوا۔ ریاست بہار میں کرپوری ٹھاکر کی قیادت میں پسماندہ طبقے کے لیے خصوصی رعایت کا سرکاری حکم نامہ جاری ہوا، لیکن قومی سطح پر ذات پر مبنی مردم شماری کا مطالبہ برقرار رہا۔ مرکز میں کانگریس کی قیادت والی حکومت نے 2011 کی مردم شماری میں ذات پر مبنی مردم شماری کا اعلان تو کیا، لیکن کسی تکنیکی وجوہ سے وہ عیاں نہیں ہوئے اور ذات پر مبنی مردم شماری کا مطالبہ جاری رہا۔ بہرکار اب جب کہ نریندر مودی کی قیادت والے قومی جمہوری اتحاد نے یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ مردم شماری میں ذات شماری کو بھی یقینی بنایا جائے گا، تو قومی ریاستی سطح پر اس بات کو مقابلہ آرائی ہو رہی ہے کہ ذات پر مبنی مردم شماری کرانے کا صحرا کس کے سر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ موجودہ حکومت نے یہ اعلامیہ جاری کیا اور اگر وقت پر مردم شماری کرا لیتی ہے اور اس کی رپورٹ جاری کر دیتے تو اس کا سیاسی فائدہ حکمراں جماعت کو بھی ضرور ملے گا، لیکن اس طرح سچائی سے انکار نہیں کیا جاتا کہ موجودہ حکومت کو یہ اعلان مجبوراً جاری کرنا پڑا ہے کیونکہ اسے یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا اگر موجودہ حکومت اس کی حمایت نہیں کرے گی تو پسماندہ طبقے کا ووٹ اس سے الگ ہو جائے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا پروگرام ماضی میں 18 اردی بہشت، 10 ذی قعدہ اور 8 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھارہ اردی بہشت سن 1330 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی شاعر، محقق اور مترجم رشید یاسمی نے وفات پائی تھی۔ انہوں نے ایران کے ممتاز معاصر ادیب اور شاعر ملک الشعراء بہار کے ساتھ مل کر دانشکدہ نامی جریدے کی اشاعت کا آغاز کیا۔ ان کی تحریریں اس جریدے کے علاوہ اس زمانے کے نوبہار، آئندہ اور ارمغان جیسے اخبارات میں چھپی تھیں۔ استاد یاسمی نے بہت مفید کتابوں کے ترجمے کیے اور بہت عمدہ کتابیں تحریر کیں۔ ان کی کتابوں میں تاریخ ملل و نہل، آئین نگارش اور تاریخ ادبیات معاصر کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایران در زمان ساسانیان، تاریخ ادبیات ایران اور تاریخ عمومی جیسی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ دس ذی قعدہ سن 389 ہجری قمری کو الغ خان کے ہاتھوں ایران کے سامانی خاندان کا خاتمہ ہوا۔ اس خاندان نے 128 سال تک خراسان، ماوراء النہر اور وسطی ایران کے بعض علاقوں پر حکومت کی۔ الغ خان ایک ترک غلام تھا۔ سامانی دربار میں اس کے اثر و نفوذ کی بنا پر یہ خاندان انحطاط کا شکار ہو گیا۔ سامانی بادشاہوں نے اپنے دور اقتدار میں اپنے قلمرو میں شامل شہروں کو ترقی دی۔ انہوں نے خاص طور پر علم و ادب کے فروغ، علماء، ادیبوں اور شاعروں کی عزت اور احترام پر بہت زیادہ توجہ دی اور وسطی ایشیا، خراسان اور شمال مشرقی ایران میں متعدد علمی مراکز قائم کیے۔ دس ذی قعدہ سن 826 ہجری قمری کو مسلمان منجم اور ریاضی داں سبط ماردینی دمشق میں پیدا ہوئے۔ مورخین نے ان کی 42 کتابوں اور کتابچوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے بعض کے قلمی نسخے موجود ہیں۔ آٹھ مئی سن 1794 کو فرانسیسی سائنسداں اور جدید علم کیمیا کے بانی انتوان لاوازی کو انقلاب فرانس کے بعد سزائے موت دے دی گئی۔ لاوازی 1743 میں پیدا ہوئے اور جوانی میں فرانس کی سائنس اکیڈمی کے رکن بن گئے تھے۔ انہوں نے ہوا کے بارے میں تحقیقات کی اور اس کے اجزائے ترکیبی کا تجزیہ بھی کیا۔ آکسیجن کی دریافت ان کا اہم ترین کارنامہ ہے۔ لاوازی نے بہت سی تالیفات چھوڑی ہیں، جن میں فرانس کے زیر زمین ذخائر، پانی کی ماہیت اور سلفر فاسفورس کے احتراق خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ آٹھ مئی سن 1874 کو جدید اردو شاعری کا پہلا مشاعرہ لاہور میں منعقد ہوا۔ اس کا نظریہ مولانا محمد حسین آزاد نے پیش کیا تھا۔ 21 جنوری سن 1865 کو قائم ہونے والی انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب کے 1867 میں ہونے والے اجلاس میں مولانا محمد حسین آزاد نے اپنا جدید نظریہ شعر پیش کیا، جس میں انہوں نے اردو شاعری، ادبی معیار میں انقلاب اور شاعروں کے نسب العین میں تبدیلی کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ جدید مشاعرے کے پہلے اعلان نے ہیجان برپا کر دیا اور لوگ دور دور سے اس مشاعرے میں شرکت کرنے کے لیے آئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان جدید مشاعروں کے بانیوں کی کوشش قدیم حزنیہ شاعری کی بساط ہی الٹ دے گی۔ آٹھ مئی سن 1880 کو فرانسیسی ادیب گستاوو فلوبر نے وفات پائی۔ وہ ریئلزم کے پیرو تھے اور انہوں نے اپنے ناولوں میں سماجی مسائل کو بھی اٹھایا۔ ان کی کتابیں سالامبو، میڈم بواری اور جذباتی تعلیم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آٹھ مئی سن 1902 کو پیلی پہاڑ میں آتش فشانی کے باعث فرانس کا شہر سینٹ پیئر تباہ ہو گیا۔ اس المناک واقعے میں، جو صرف 3 منٹ کے قلیل عرصے میں پیش آیا، 30,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ پہلے آتش فشاں پہاڑ جو برسوں سے خاموش تھا، وہ 8 مئی سن 1902 کو اچانک ہی پھٹ پڑا تھا۔ اس وقت سے اب تک پھر وہ خاموش ہے۔ آٹھ مئی سن 1945 کو نازی جرمنی فوج کے ہتھیار ڈالنے کے بعد یورپ میں دوسری عالمی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ دوسری عالمی جنگ میں سن 1943 سے جرمنی کی شکست کا آغاز ہوا۔ جرمن افواج کی شکست کے ساتھ ہی مشرقی محاذ پر روسیوں نے شدید حملے کیے اور جرمنی اور اس کے اتحادیوں کی سرحد کے اندر پیش قدمی شروع کی۔ مغربی محاذ پر امریکہ کی مدد سے اتحادیوں کے حملوں میں شدت آ گئی اور سن 1944 کے اواخر میں جرمنی پر اتحادی فوجیوں کے حملے مشرقی اور مغربی دونوں محاذ پر پوری شدت کے ساتھ جاری رہے۔ آخر کار جرمن افواج نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے اور نازی پارٹی کے بہت سے عہدیدار گرفتار کر لیے گئے۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد لندن پروٹوکول کے مطابق جرمنی کو امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس کے زیر انتظام 4 علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ البتہ یہیں پر دوسری جنگ عظیم ختم نہیں ہوئی، بلکہ ابھی جاپانی فوج امریکہ، چین اور کوریا کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی تھی کہ اگست سن 1945 میں امریکہ نے جاپان کے شہروں ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹمی بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں جاپانی فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس طرح 6 سال سے زیادہ عرصے کی خون ریز لڑائی، 6 کروڑ سے زیادہ افراد کی ہلاکت اور 1,150 ارب ڈالر کے مالی نقصان کے بعد دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، خاموشی انسان کو تفکر کا موقع فراہم کرتی ہے، جس سے حکمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ خاموشی دوسروں کی برائی سے محفوظ رکھتی ہے، اس لیے اس سے محبت اور دوستی بھی بڑھتی ہے۔ اگر تاریخ کا مشاہدہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ گروہ جس کو خدا نے سب سے زیادہ مدد کی اور انہیں بڑی سے بڑی قوتوں کے مقابلے میں کامیاب کیا، انبیاء کا گروہ تھا۔ خدا کی تائید اور ان کی کامیابی کی بنیادی وجہ وہ اسلحہ تھی جو ہر نبی کے ہمراہ تھا۔ اس اسلحے کو بیان کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء کا ہتھیار اٹھا لو۔ پوچھا گیا، انبیاء کا ہتھیار کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، دعا۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے، اس مرحلے میں ہمارا اگلا پروگرام منارہ نور۔
منارے نور۔ عزیز سامعین، پروگرام منارے نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ہم گزشتہ پروگراموں میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے سیاسی مسائل میں بانی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قاطعیت اور دو ٹوک موقف کی روشنی میں گفتگو کی تھی۔ اسی طرح ہم نے گزشتہ چند پروگراموں میں جہاں بانی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شہداء، مجاہدین اور ایرانی عوام سے محبت اور قربت کا ذکر کیا تھا، وہاں سیاسی اور دینی مسائل میں امام خمینی کے نظریات کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ سامعین، اس کے علاوہ ہم نے اس بات کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کی تھی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اہل خانہ سے کس طرح پیش آتے تھے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ بانی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں ایک اسلامی حکومت کا کیا تصور ہے، اور اس میں حکومت کے سربراہ کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات میں زعامت اور راہبری کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سرچشمہ براہ راست حکومت اسلامی کے انداز اور طبیعت اور روش سے مرتبط ہو۔ عقل و تدبیر جیسی عام شرائط کے علاوہ دو بنیادی شرطیں ہیں جو رہبر اور قائد میں ضرور ہونی چاہیے۔ ان میں سے پہلی شرط قانون کے بارے میں علم و آگہی کا ہونا، اور دوسرا عدل و انصاف کا حامل ہونا۔ اسلام کی حکومت چونکہ قانون کی حکومت ہے، لہذا راہبر اور زعیم اور حاکم کے لیے قانون کے بارے میں علم و آگہی ضروری ہے۔ جیسا کہ روایات میں بھی وارد ہوا ہے، صرف رہبر و حاکم کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس کام اور مقام پر فائز ہوں اس کے بارے میں علم و آگہی رکھتے ہوں۔ البتہ حاکم اور رہبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ علمی میدان میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہو۔ ہمارے آئمہ معصومین علیہ السلام اپنی امامت کے لیے اسی مطلب کو استدلال کے طور پر پیش کرتے تھے کہ امام کو دوسروں سے افضل ہونا چاہیے۔ علماء نے دوسرے مکاتب پر جو اعتراضات وارد کی ہیں وہ بھی اسی امر سے متعلق ہیں کہ جب فلاں حکم کے بارے میں اسلامی حکومت کے سربراہ سے معلوم کیا گیا تو حکمران اس کا جواب نہ دے سکے، پس وہ امامت اور خلافت کے لائق و سزاوار نہیں ہیں، یا فلاں کام کو اسلامی احکام کے خلاف انجام دیا، لہذا ایسا شخص جو اسلام کی تعلیمات سے مکمل آگاہ نہیں اور حلال و حرام کی تمیز نہیں، وہ امامت، خلافت اور رہبری کے لائق بھی نہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کی روشنی میں جو رہبریت سے متعلق ہے اور جو چیز قیادت سے مربوط ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے آئمہ علیہ السلام کے زمانے میں اس کے بارے میں بحث اور گفتگو ہوتی رہی ہے اور مسلمانوں کے درمیان بھی مسلمہ امر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اول حاکم اور حکومت کے اسلامی سربراہ کو اسلام کے احکام کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے، یعنی اسے اسلامی قانون کا ماہر ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اسے عادل ہونا چاہیے اور عقیدتی، اعتقادی اور اخلاقی کمال کا بھی حامل ہونا چاہیے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ اسلام کی حکومت قانون کی حکومت ہے، نہ اس میں جاہ طلبی، نہ خود غرضی اور نہ ہی فرد یا اشخاص کی عوام پر حکومت کی کوئی گنجائش ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کی روشنی میں جو رہبر اور حاکم قانونی مطالب سے آگاہ نہ ہو وہ حکومت کے لائق و سزاوار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ تقلید کرے گا تو اس سے حکومت کی طاقت و قدرت مزمل اور کمزور ہو جائے گی، اور اگر تقلید نہیں کرے گا تو اسلام کے قانون کا حاکم اور مجری نہیں بن سکتا۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ الفقہا ہو حکام و السلاطین، یعنی فقہا سلاطین پر حاکم ہیں۔ سلاطین اگر اسلام کے تابع ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فقہا کی اطاعت اور پیروی کریں اور اسلامی قوانین اور احکام کو فقہا سے معلوم کر کے جاری کریں۔ اس صورت میں حقیقی حکام وہی فقہا ہیں، لہذا ضروری ہے کہ حاکمیت سرکاری طور پر فقہا کے ہاتھ میں رہے، نہ کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں جو نادانی اور جہالت کی بنا پر فقہا کی پیروی کرنے پر مجبور ہیں۔ سامعین، رہبر اور حاکم کو اخلاقی حوالے سے اور عقیدتی بنیاد پر کس سطح پر ہونا چاہیے، اس کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات میں ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ رہبر اور حاکم کو اخلاقی اقدار اور اعتقادی کمال کا حامل اور عادل ہونا چاہیے۔ جو شخص حدود الہی یعنی اسلامی سزاؤں کو جاری کرے گا اور بیت المال میں دخل اور تصرف کرنے جیسے امور کو سنبھالے گا، وہ حکومت کا نظام اپنے ہاتھ میں لے گا اور خداوند عالم اس کو اپنے بندوں پر حکومت کا اختیار بخشے گا، پس اس کو گناہگار اور بد کردار نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی روشنی میں آیہ کریمہ میں ارشاد خداوندی ہے، خداوند عالم ظالم اور گناہگار کو ایسا حق اور اختیار عطا نہیں کرتا۔ حاکم اگر عادل نہیں ہوگا تو اس صورت میں وہ مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے، مالیات وصول کرنے اور ان کو صحیح طریقے سے مصرف کرنے اور قانون کو صحیح طور پر اجرا کرنے میں عدل و انصاف کا لحاظ نہیں رکھے گا، اور ممکن ہے وہ اپنے خاندان والوں، قریبی ساتھیوں اور دوستوں کو معاشرے پر مسلط کر دے یا اقربا پروری کا شکار ہو جائے اور مسلمانوں کے بیت المال کو اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے مصرف کرنے میں مشغول ہو جائے۔ سامعین، آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے اور ہم اس موضوع کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی پیش کریں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر.
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ کی ہندوستان کی صدر سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ تہران میں 29ویں بین الاقوامی آئل گیس ریفائننگ اور پیٹرو کیمیکل نمائش کا باضابطہ افتتاح، صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا نمائش کے مختلف حصوں کا معائنہ۔ امریکی صدر ٹرمپ کا واشنگٹن کے ساتھ مہازرائی میں یمنیوں کی طاقت کا اعتراف، صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو کا امریکہ اور انصار اللہ کے درمیان جنگ بندی پر مایوسی کا اظہار۔ اور صہیونی جارحیت کے جواب میں مقبوضہ فلسطین کے بن گورین ہوائی اڈے پر یمن کی مسلح فوج کے حملے کے بعد بن گورین ایئرپورٹ کے لیے تمام بین الاقوامی پروازیں روک دی گئیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے نئی دہلی میں ہندوستان کی صدر جمہوریہ سے ملاقات کی ہے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق دہلی کے راشٹرپتی بھون میں ہونے والی اس ملاقات میں ایران اور ہندوستان کے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون، نیز مختلف دیگر مسائل پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس ملاقات میں فریقین نے اسی طرح ایران اور ہندوستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی مزید توسیع کی ضرورت پر زور دیا۔ ہندوستان کی صدر اور ایران کے وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات اور تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس سے قبل ایران اور ہندوستان کے وزراء خارجہ نے نئی دہلی میں ایک اہم ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ان کے ہندوستانی ہم منصب جے شنکر نے جمعرات کی صبح ملاقات کی۔ اس اہم ملاقات میں ایران اور ہندوستان کے وزراء خارجہ نے ہمہ جہتی، دو طرفہ روابط کے فروغ اور کسٹم، خوراک، نیز حفظان صحت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کی دستاویزات پر دستخط کیے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اور برکس جیسی اہم تنظیموں کے رکن ہونے کے ناطے ایران اور ہندوستان ان تنظیموں کے درمیان تعاون بڑھانے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں اور اپنے تعلقات میں موجودہ صلاحیتوں سے بہرمند ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران اور ہندوستان کے مشترکہ کمیشن کا 20ویں اجلاس بھی منعقد ہوا، جس میں دونوں ملکوں کے وفود نے شرکت کی۔ اس موقع پر ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے ایران کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا۔ اس سے قبل نئی دہلی پہنچنے پر سید عباس عراقچی نے اس بات پر زور دیا کہ ایران خطے میں تناؤ میں کمی کا خواہاں ہے اور امید کرتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان تحمل و بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا دورہ ایک طویل المدتی منصوبے کا حصہ ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران اور ہندوستان کے درمیان اہم علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر سیاسی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اور موجودہ حالات کے پیش نظر اس مشاورت کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ ہندوستان کے فوجی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب بھی جموں کشمیر کے 4 علاقوں میں لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کا مؤثر انداز میں جواب دیا گیا۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے فوجیوں کے درمیان فائرنگ اور گولہ باری کے نتیجے میں جموں کشمیر کے سرحدی علاقوں میں کم از کم 12 عام شہری ہلاک اور 60 دیگر زخمی ہوئے، جن میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ ہندوستان کے ایک فوجی ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ 7 اور 8 مئی کی درمیانی شب پاکستانی فوج نے جموں کشمیر میں کپواڑہ، بارہمولہ، اڑی اور اکھنور کے بالمقابل علاقوں میں ایل او سی کے پار چھوٹے ہتھیاروں اور آرٹری گنوں کا استعمال کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ کی۔ اس ترجمان نے کہا کہ وہاں موجود جوانوں نے اس کا مؤثر جواب دیا۔ قابل ذکر ہے کہ ایل او سی پر فائرنگ کا تبادلہ 22 اپریل کو پہلگام میں بہیمانہ دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ہوا تھا، جس میں 25 سیاح اور 1 مقامی شہری مارا گیا تھا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ 7 اور 8 مئی کی درمیانی شب ہندوستان نے ایک مرتبہ پھر حملہ کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ESPR کے ترجمان نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ ہندوستان نے جمعرات کی رات ایک بار پھر حملہ کرتے ہوئے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک مختلف شہروں میں ہندوستان کی جانب سے بھیجے گئے 25 اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز طیارے مار گرائے جا چکے ہیں۔ لاہور میں ڈرون حملے میں پاکستانی فوج کے 4 جوان زخمی، جبکہ میانو سندھ میں 1 شہری جام بحق اور 1 زخمی ہوا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان اور ہندوستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے درمیان رابطے کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ بات انہوں نے ترک میڈیا کے ساتھ گفتگو میں کہی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہندوستان نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے اور ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جنگی اقدام کیا ہے، اس لیے پاکستان مناسب جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ 29ویں بین الاقوامی آئل گیس ریفائننگ اور پیٹرو کیمیکل نمائش کے باضابطہ افتتاح کے بعد صدر مملکت مسعود پزشکیان نے نمائش کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا۔ اس نمائش کے دوران صدر مملکت نے تیل گیس ریفائننگ اور پیٹرو کیمیکل کے شعبوں میں سرگرم ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کے اسٹالوں کا دورہ کیا اور انہیں اس صنعت کی تازہ ترین کامیابیوں، ٹیکنالوجیز اور سرمایہ کاری کی صلاحیتوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ دوسری جانب ایران کے وزیر پیٹرولیم نے بھی اس نمائش کی افتتاحی تقریب کے دوران کہا کہ ایران کے خلاف سخت ترین پابندیوں کے باوجود تیل کی برآمدات ممکنہ طور پر بلند ترین سطح پر جاری ہے اور یہ ابھی صرف ہمارے سفر کا آغاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمارے پاس تاریخی موقع ہے کہ ہم تیل کی اس بین الاقوامی نمائش میں ایران کی تیل کی صنعت کی گنجائشوں کو عالمی سطح پر متعارف کرائیں۔ یہ نمائش صرف ایک تجارتی اجتماع نہیں ہے بلکہ علاقائی تعاون کا مرکز ہونے کے ساتھ ہی ایران کے توانائی کے ہب میں تبدیل ہونے کے لیے قومی عزم کی علامت ہے۔ اس نمائش میں 2000 سے زیادہ ایرانی اور غیر ملکی کمپنیوں نے شرکت کی، جو ایک ریکارڈ ہے۔ روس اور یوکرائن کے درمیان عارضی جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ روس اور یوکرائن کے درمیان جنگ بندی کا جمعرات سے آغاز ہو گیا۔ یہ جنگ بندی 10 مئی کی نصف شب تک جاری رہے گی۔ روس نے 19 اپریل کو ایسٹر کے موقع پر بھی یوکرائن سے جنگ بندی کی تھی۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے دوران یوکرائن کا رویہ آزمائش رہے گا تاکہ طویل مدتی امن کی راہ تلاش کی جا سکے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے واشنگٹن کے ساتھ مہازرائی میں یمنیوں کی طاقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمنیوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ دوسری جانب صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو نے امریکہ اور انصار اللہ کے درمیان جنگ بندی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نے یمنیوں کے ساتھ مل کر اچھے نتائج حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یمنیوں نے بحری جہازوں پر حملہ نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے اور ہم اس عزم کا احترام کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے یمن کے ساتھ جنگ میں امریکہ کی ذلت آمیز شکست کا ذکر کیے بغیر یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے یمنیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، لیکن وہ ہماری کارروائیوں کو برداشت کرنے کے قابل تھے۔ انہوں نے یمنیوں کی طاقت اور حوصلے کا اعتراف کرتے ہوئے مزید کہا کہ یمنیوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ دوسری جانب صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو نے امریکہ اور انصار اللہ کے درمیان جنگ بندی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یمن کی استقامتی تنظیم انصار اللہ اور امریکہ کے درمیان حالیہ جنگ بندی کے معاہدے نے صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو کو سخت مایوسی میں مبتلا کر دیا ہے، جسے سیاسی مبصرین واشنگٹن کی تلبیب سے لا تعلقی کا مظہر قرار دے رہے ہیں۔ نتنیاہو نے اس معاہدے پر پہلی مرتبہ رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل ہر خطرے کے مقابلے میں اکیلا اپنا دفاع کرے گا۔ یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے کہ جب امریکی صدر ٹرمپ نے یمن پر فوجی حملے روکنے کا اعلان کیا تھا، جس پر اسرائیلی سیاسی حلقوں میں گہرے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ عبرانی میڈیا کے مطابق تل ابیب کو اس فیصلے سے پہلے اعتماد میں نہ لینا امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو نظر انداز کرنے بلکہ تنہا چھوڑنے کے مترادف سمجھا جا رہا ہے۔ صہیونی جارحیت کے جواب میں مقبوضہ فلسطین کے بن گورین ہوائی اڈے پر یمن کی مسلح افواج کے حملے کے بعد بن گورین ایئرپورٹ کے لیے تمام بین الاقوامی پروازیں روک دی گئی ہیں. اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ کی سرگرمیاں ٹھپ پڑ جانے کے بعد مقبوضہ فلسطین کی سیکیورٹی کی صورتحال اور اسی طرح اسرائیل کی سیاحت کی سند بری طرح سے متاثر ہو گئی ہے. صہیونی جارحیت کے جواب میں مقبوضہ فلسطین کے بن گورین ہوائی اڈے پر یمن کی مسلح افواج کے حملے کے بعد بن گورین ایئرپورٹ سے آنے جانے والے مسافروں کی تعداد یومیہ 70,000 سے کم ہو کر 40,000 رہ گئی ہے، جبکہ پروازوں کی منسوخی اور معطلی سے بین الاقوامی ہوائی کمپنیوں کو بھی شدید نقصان پہنچ رہا ہے. ان کمپنیوں کا کہنا ہے کہ بحران جاری رہنے کی صورت میں نہ صرف ٹرانسپورٹ کا عمل متاثر ہوگا بلکہ بین الاقوامی ایئر لائن کمپنیوں کو مزید نقصان بھی اٹھانا پڑے گا. قابل ذکر ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے صہیونی جارحیت کے جواب میں بن گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنا کر سیکیورٹی کے لحاظ سے صہیونی حکومت کا غرور خاک میں ملا دیا ہے. غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے. اس نے رہائشی علاقوں اور عام فلسطینی شہریوں اور فلسطینی پناہ گزینوں اور خیمہ بستیوں کو نشانہ بنایا ہے. دوسری جانب غزہ میں اسرائیل کی جانب سے امداد رسانی پر بندش 9 ہفتے سے زائد عرصے سے جاری ہے. غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور غاصب صہیونی فوج نے غزہ کے مختلف علاقوں کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوج نے رہائشی علاقوں اور فلسطینی عام شہریوں اور فلسطینی پناہ گزینوں اور خیمہ بستیوں پر حملہ کیا ہے، جس میں دسیوں عام فلسطینی شہری شہید و زخمی ہوئے ہیں. یہ ایسے وقت میں ہے کہ جب اسرائیلی فوج کی غزہ کے ایک اسکول میں پناہ لینے والے اور مارکیٹ پر بمباری میں 2 صحافیوں سمیت 40 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے. دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امداد رسانی پر بندش 9 ہفتے سے زائد عرصے سے جاری ہے. خبر ایجنسی 45 کے مطابق ورلڈ سینٹرل کچن کا امدادی سامان ختم ہونے پر غزہ میں کام روکنے کا اعلان کیا گیا ہے. ورلڈ سینٹرل کچن کا اپنے جاری کردہ بیان میں کہنا ہے کہ امدادی سامان ختم ہونے پر غزہ میں کام روک رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے ناکہ بندی ختم کیے بغیر غزہ میں امداد نہیں لا سکتے. خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں ہر قسم کی امداد 2 مارچ سے روک رکھی ہے. دریاسنا صہیونی جارحیت کے جواب میں خان یونس میں اسرائیلی فوج پر حماس کی مارٹر گولوں سے شیلنگ سے کئی اسرائیلی فوجیوں کے ہلاک و زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں. ادھر خبر رسائیں ذرائع نے مغربی کنارے کے جنوب میں قابض صہیونیوں کے خلاف نئی کارروائی کی اطلاع دی. رپورٹ کے مطابق خبر رساں ذرائع نے مغربی کنارے کے جنوب میں صہیونی فوجیوں کے خلاف مزاحمتی کارروائیوں کی اطلاع دی ہے. ذرائع کے مطابق الخلیل پر صہیونیت مخالف آپریشن کے دوران صہیونی غاصبوں نے ایک نوجوان کو گولی مار دی. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، تھاما ہے جب سے دامن خیر سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں، عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب میں شیطان
غصے